السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبادلہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا، اور واقعی میں ہم جتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کم ہے کہ کم از کم ہم اللہ تعالیٰ کے ان نیک بندوں کی صفات، ان کی سیرت پڑھ رہے ہیں جن سے ہمیں کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے. اور ان تمام صحابہ کرام کی سیرت پڑھ کر ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کو اپنا مقام یاد آ جاتا ہے کہ ہم ابھی کچھ بھی قربانی ہی نہیں دے سکے ابھی تک جیسے کہ صحابہ کرام نے دی. یا آج ہمارا جو معاملہ ہے، یا آج ہمارا رویہ دین کے تعلق سے، یا علم حاصل کرنے کے تعلق سے، یا دین کو آگے پہنچانے کے تعلق سے، ان تمام چیزوں میں ہم بہت زیادہ پیچھے ہیں. اگر ہم اپنے اسلاف کو دیکھیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ وہ کہاں کھڑے تھے اور ہم آج کہاں کھڑے ہیں. ان کا کتنا اعلیٰ مقام تھا اور آج ہمارا کیا مقام ہے. آج ہمارے نوجوانوں کا کیا حال ہے، اور اس وقت کے جو نوجوان صحابہ اکرام تھے، جو یہ عبادلہ ہے، یہ بالکل ینگ تھے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو کوئی 14، کوئی 13، کوئی 15، کوئی 16، کوئی 17، کوئی 18 سال کا تھا، کوئی 20 سال کا. بس یہ عبادلہ انہی میں سے ہے اصل میں، جو بالکل ینگ تھے اور جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پورا دور دیکھا، مدنی زندگی، کچھ نے مکی زندگی، اور پھر بعد میں فتنوں کا دور بھی. اور پھر یہ لوگ کیسے ثابت قدم رہے، کیسے یہ لوگ عبادت کرنے والے تھے. اور خاص طور سے جو عبادلہ کا ہم ذکر کر رہے ہیں، دنیا ان کے سامنے ناک رگڑتی ہوئی آئی، لیکن انہوں نے دنیا کو کوئی اہمیت نہیں دی. یہ دنیا سے ایسے بے رغبت ہو گئے تھے، یعنی دنیا سے انہوں نے فائدہ اٹھایا یہ نہیں کہ رہبانیت اختیار کر لی. دنیا میں رہتے ہوئے انہوں نے دنیا کو کوئی اہمیت نہیں دی. اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو مال و دولت سے نوازا تھا، یا علم سے نوازا تھا، یا جو بھی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھیں، وہ تمام کی تمام صلاحیتیں انہوں نے اللہ کے دین کی اشاعت میں، اس کے دین کی خدمت کرتے ہوئے، اور اس کی مخلوق کی مدد کرتے ہوئے گزاری. اپنا مال، اپنی جان، اپنا وقت، اپنا علم انہوں نے پوری امت کو پہنچایا، اپنے تک محدود نہیں رکھا. اور آج آپ سوچیں کہ آج ہمارے نوجوانوں کا کیا حال ہے. وہ واقعی میں بہت صحیح بات تھی جو کہا تھا علامہ اقبال نے کہ تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قالی ہیں ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی. تو آج وہی والا معاملہ ہے کہ کہاں گئے وہ کردار. اور اس لیے کسی اسکالر نے کہا تھا نا کہ آج ماؤں کی کوکھ بانج ہو گئی ہے، مائیں ایسی نہیں رہی، اسی لیے بچے بھی ویسے نہیں ہیں. ہمارے جو ٹینیجرز ہیں آج، ہم دیکھتے ہیں کہ کیوں ان کے اندر وہ شوق، وہ جذبہ، وہ ولولہ نہیں ہے، کیوں دین کی خدمت کرنے کا جذبہ نہیں ہے ان کے اندر، کیوں کوئی وہ کنسٹرکٹیو کام نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ ماؤں کی تربیت ایسی نہیں رہی. اور ابھی ایک بہت اچھا کسی کا کوٹیشن پڑھنے کو ملا کہ جب زمین پر بارش ہی نہیں ہوتی ہیں تو فصلیں برباد ہو جاتی ہیں، فصلیں خراب ہو جاتی ہیں، اور جب گھر میں دین نہیں ہوتا ہے تو نسلیں برباد ہو جاتی ہیں. واقعی میں بہت صحیح بات ہے، بہت دل کو چھو گئی یہ بات کہیں پڑھنے کو ملی. تو آج ہماری نسلوں کی ہم کو حفاظت کرنی ہے. کیوں ہماری نسلیں برباد ہو رہی ہیں؟ کیوں آج ہمارے بچے بے راہ روی کا شکار ہیں؟ کیوں آج ہمارے بچے ایڈکٹ ہو گئے ہیں انٹرنیٹ کے، موبائل کے، میوزک کے، اور بہت ساری لغویات کے؟ آج ہمارے بچوں کے اندر وہ جذبہ کیوں نہیں رہا کنسٹرکٹیو کام کرنے کا، اپنے دین کے لیے کچھ اپنی خدمات پیش کرنے کا؟ کچھ جو کمیونٹی سروس ہوتی ہے اس کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے آج کے دور میں. اور جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں رہا تو جو بڑوں کی خدمت کا جذبہ تھا، یا صبر اور استقامت تھی، وہ بھی جاتی رہی. اب تو بس انڈیپینڈنٹ ہے، بس میں، میرا گھر، میری چیزیں، میں کسی سے شیئر نہیں کروں گا یا کروں گی والا معاملہ ہو گیا ہے. تو بہرحال یہ تمام صحابہ اکرام جو عبادلہ ہے خاص طور سے، ہم اپنے بیٹوں کو خاص طور سے عبادلہ کی سیرت سنائیں، ان کے جو کارنامے ہیں، ان کی جو کارگزاریاں ہیں، انہوں نے جو خدمات انجام دی، انہوں نے جو دین کے لیے کیا، قربانیاں دی، وہ ہمارے بچوں کے سامنے ہم لائیں کہ سبحان اللہ کیسا ان کا کردار تھا، کیسا ان کا کریکٹر تھا، کیسا ان کا اخلاق، کیسا ان کا رویہ، اور کتنی دین کے علم کی اشاعت کے لیے ان کی جو بے چینی تھی، اور وہ علم کو کیسے پھیلاتے تھے، اور کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو ذہانت دی تھی ماشاءاللہ۔ تو آئیے دیکھتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور ان کا سٹیٹس ہم کیا سنیں اور دیکھیں اور پڑھیں بھلا۔ ان کے لیے تو بس اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ اہل البیت میں سے تھے، سبحان اللہ، ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تعلق تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے تھے، بنو ہاشم سے تعلق تھا، خاندان بنو ہاشم اور قبیلہ قریش، اس سے بڑھ کر آنر اور کیا ہے بھلا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، ان کے کئی ہم کو لقب ملتے ہیں، حبر الامہ یا حبر الامہ، اردو میں جب ہم اردو کی کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں تو زیر آیا ہے نیچے حبر الامہ، اور عربی میں اس کو حبر الامہ کہا جاتا ہے، یعنی حبر عالم کو کہا جاتا ہے۔ احبار کا لفظ آپ نے پڑھا ہوگا، احبارہم، انہوں نے اپنے علماء اور اپنے رہبان کو اپنا رب بنا لیا تھا۔ تو جو لوگ مفتی ہوا کرتے تھے یہود و نصارہ میں، جو بہت بڑے اسکالرس ہوتے تھے کتاب کے، جو فتویٰ دیا کرتے تھے، ان کو وہ لوگ احبار کہتے تھے، یعنی جو بہت زیادہ بڑے اسکالرس، بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ، ان کو احبار کہا جاتا تھا، تو ان کو حبر الامہ کہا گیا تھا۔ آپ سوچیں کہ پوری امت کے اسکالر، یہ معمولی درجہ نہیں، یہ بہت بڑا درجہ ہے ماشاءاللہ، بہت بڑا درجہ ہے، یہ بہت بڑا آنر ہے۔ پھر دوسرا لقب ان کو جو ملا وہ اس سے بھی بہترین ہے، ترجمان القرآن، سبحان اللہ، کہ قرآن کے ترجمان، قرآن کو واضح کرنے والے، قرآن کی وضاحت کرنے والے، اس کو سمجھانے والے، سبحان اللہ۔ اور ان کو بحر بھی کہا گیا ہے، یعنی سمندر، علم کا سمندر، بحر العلم۔ اب آپ سوچ لیں کہ جن کے ایسے بڑے بڑے لقب ہیں، ان کے علم کا کیا درجہ ہوگا، یا کیا وہ شوق ہوگا علم حاصل کرنے کا، اور وہ کس چیز نے ان کو اتنا آگے پہنچا دیا ماشاءاللہ۔ تھوڑا سا ہم ان کی فیملی کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں۔ عباس رضی اللہ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، وہ ان کے والد تھے، اور ام الفضل، ام الفضل ان کی والدہ کا نام تھا، اور ایکچولی ان کے بڑے بھائی کا نام فضل تھا، لہٰذا ان کی کنیت ام الفضل کہلائی۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ کی سہیلیوں میں سے تھی ماشاءاللہ، اور خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بعد جو سیکنڈ خاتون نے اسلام قبول کیا وہ ام الفضل تھی، لبابہ کبرا، لبابہ بنت میمونہ بنت الحارث، لبابہ ان کا نام تھا اور میمونہ ان کی بہن تھی۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے پہلے بھی کچھ خواتین کا ذکر پڑھا تھا، جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اخوات المومنات کہا تھا، اخوات المومنات الاربع، ایسا آپ نے کہا تھا، لبابہ، میمونہ، اسما، سلمہ، اسما بنت امیس وہ بھی ان کی بہن تھی، سلمہ یہ بھی ایک خاتون تھی جنہوں نے اسلام قبول کیا، یہ وہ سب خواتین تھی جنہوں نے اسلام قبول کیا، اور سب کے ہسبینڈ بہت ہی بڑی بڑی پوزیشن پر، بہت اعلیٰ خاندان کے اور اعلیٰ لوگ تھے، اسی لیے ان کی والدہ کو کہا جاتا ہے کہ عرب کی سب سے با اثر یا بہت خوش قسمت بڑھیا، جن کے داماد بہت زیادہ مشہور لوگ تھے۔ تو بہرحال آپ سوچ لیں کہ میمونہ ان کی خالہ تھیں، اسما بنت امیس ان کی خالہ تھیں، لبابہ ان کی والدہ، اور کتنا بڑا آنر ہے ان کی والدہ کو کہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بعد سیکنڈ نمبر پر جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ لبابہ رضی اللہ عنہ تھی، سبحان اللہ، یعنی سابقون الاولون میں تھی ماشاءاللہ، یعنی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اسلام کی گود میں پرورش پائی، کیونکہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس وقت پیدا ہوئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شیب ابی طالب میں محصور تھے، تو اس وقت عبداللہ بن عباس پیدا ہوئے، یعنی ہجرت سے 3 سال پہلے، تو اس وقت ان کی والدہ مسلمان تھی، اور بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ 3rd نمبر پر انہوں نے اسلام قبول کیا، پہلے خدیجہ تھی خواتین میں، سیکنڈ فاطمہ بنت خطاب، اور 3rd لبابہ رضی اللہ عنہا۔ تو ایسے والدین کے بیٹے تھے عبداللہ بن عباس، یہ سب سے چھوٹے تھے، اور ان سے ایک چھوٹے بھائی تھے عبید اللہ ان کا نام تھا، اور ابو رافع جو عباس رضی اللہ عنہ کے غلام تھے وہ بھی مسلمان ہو چکے تھے پہلے ہی۔ کہا جاتا ہے کہ جس وقت جنگ بدر ہوئی، اس وقت جنگ بدر کی حالت معلوم کرنے کے لیے، کیونکہ عباس رضی اللہ عنہ کو فورس کیا گیا تھا کہ آپ بھی جائیں، اور ان کے دوسرے بھائی کے بیٹوں کو بھی مجبور کیا تھا جنگ میں جانے کے لیے، لیکن ان لوگوں نے جنگ میں حصہ نہیں لیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ عباس رضی اللہ عنہ جنگ میں گئے تھے جنگ بدر میں، لیکن وہ بالکل کھڑے تھے، انہوں نے کوئی جنگ میں جنگ نہیں کی، حصہ نہیں لیا، اور ان کو اس لیے اسی طرح سے بس قید کر کے لا لیا گیا۔ تو کہا جاتا ہے کہ ابو لہب نہیں گیا تھا، اس نے اپنی طرف سے کسی اور کو بھیج دیا تھا۔ تو ابو لہب حالت معلوم کرنے کے لیے آیا لبابہ رضی اللہ عنہ کے گھر، عباس رضی اللہ عنہ چھوٹے ہی تھے جب، اور ابو رافع جو تھے جو غلام تھے وہ بھی گھر میں موجود تھے۔ ابو لہب آیا اور کہا کہ پوچھنے لگا کہ کیا ہوا، جنگ کے بارے میں کچھ پتا چلا؟ تو لبابہ نے کہا کوئی خبر نہیں آئی۔ اسی دوران کہا جاتا ہے کہ ابو سفیان آ گیا، ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ تو ابو سفیان نے آ کر خبر دی کہ واللہ ہی تم اگر دیکھتے تو اتنا برا حال ہوا ہے وہاں پر مکہ والوں کا، اور سارے سرداروں نے قریش مارے گئے۔ تو یہ سننا تھا کہ جو ابو رافع تھے وہ خوش ہوئے۔ اب جو ان کی خوشی کی وجہ سے، ابو رافع مسلمان تھے، ان کی خوشی جو ہے ابو لہب سے دیکھی نہیں گئی۔ تو ابو لہب نے کہا جاتا ہے کہ کچھ چیز اٹھائی اور ان کو ابو رافع کو مارنے لگا، اور وہ ابو لہب اتنا مارنے لگا کہ ان کے سر سے خون بہنے لگا ابو رافع سے۔ تو اب یہ لبابہ دیکھ رہی تھی رضی اللہ عنہ، جو ابن عباس کی والدہ تھی، وہ دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے جیسے دیکھا کہ وہ بہت زیادہ مار رہا ہے ابو لہب، تو انہوں نے اٹھایا کچھ لکڑی اٹھائی وہاں جو پڑی ہوئی تھی، وہ لکڑی سے ابو لہب کے سر پر زور سے مارا اور کہا کہ تم کیا سمجھتے اس غلام کو تم مار رہے ہو جبکہ اس کا مالک موجود نہیں ہے، اور تم کیا سمجھتے کہ غلام کا مالک موجود نہیں ہے تو کوئی اس کو بچائے گا نہیں؟ اور یہ کہتے ہوئے وہ مارنے لگی ابو لہب کو۔ تو ابو لہب پھر وہاں سے بھاگ گیا، اور پھر اس کا سر میں زخم اس کا پھیلتا گیا، اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو بہرحال اس سے پتہ چلتا ہے کہ ابو رافع اور لبابہ یہ سب بالکل اولین مسلمان تھے، اور ابن عباس رضی اللہ عنہ یہ شیب ابی طالب میں پیدا ہوئے جب تمام لوگ محصور تھے، یعنی ہجرت سے 3 سال پہلے پیدا ہوئے، چھوٹے بچے تھے سمجھیں اس وقت۔ بہرحال ابن عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ نام ان کا عبداللہ تھا اور کنیت ان کی ابو العباس تھی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے بڑے بیٹے کا نام بھی انہوں نے عباس رکھا تھا، اور اپنی بیٹی کا نام بھی انہوں نے لبابہ رکھا تھا۔ دو بیٹیاں تھیں، اسما نام تھا ایک بیٹی کا اور ایک کا لبابہ، اپنی والدہ کے نام پر رکھا، اور بیٹے اپنے بھائی کے نام پر ایک نام رکھا عبید، اور ایک کا نام عباس رکھا والد کے نام پر، تو اسی بنا پر وہ ابو العباس کہلائے۔ کہا جاتا کہ ایک بیٹے کی ان کا انتقال ہو گیا تھا، جب ان کو خبر ملی کہ بیٹے کا انتقال ہوا تو حدیث کی کلاس لے رہے تھے، اٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھی، اور پھر پہلے ان للہ و ان الیہ راجعون پڑھا، اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد اس آیت کو پوری طرح کمپلیٹ کیا کہ وبشر الصابرین، ہم پڑھتے نا کہ واذا اصابتهم مصیبت قالوا ان للہ و ان الیہ راجعون، کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے اور ہم اللہ ہی کے لیے ہیں۔ تو یہ آیت پڑھنے کے بعد انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد پھر وبشر الصابرین آیت پڑھی، آگے اس کو کنٹینیو کیا اور کہا کہ ہم کو اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید ہے، بس اتنا کیا اور کچھ بھی نہیں کیا۔ اب سوچے یہ ہوتا ہے قرآن پر عمل، کیوں ان کو ترجمان القرآن کہا گیا؟ بعض اوقات لوگ قرآن تو بہت پڑھ لیتے ہیں، قرآن کی تفسیر بھی بہت اچھے سے کر لیتے ہیں، لیکن قرآن پر عمل نہیں کر پاتے۔ اور عبداللہ بن عباس کی سیرت سے ہمیں یہی سیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ قرآن یعنی عالم بعمل، قرآن پر عمل کرنے والے تھے۔ بہرحال تو ہم دیکھ رہے تھے کہ ان کی والدہ وہ بھی سب سے پہلے نمبر پر مسلمان ہوئی، اور ان کے جو غلام تھے ابو رافع ان کے والد کے غلام، وہ بھی مسلمان ہو چکے تھے۔ اور جنگ بدر میں جب عباس رضی اللہ عنہ جو آپ کے چچا تھے اور آپ کو بہت محبوب تھے، وہ عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ مجھے عباس رضی اللہ عنہ کا اسلام لانا اپنے باپ خطاب کے اسلام لانے سے زیادہ محبوب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عباس رضی اللہ عنہ اتنے محبوب ہیں، لہٰذا مجھے اپنے والد سے بڑھ کر عباس محبوب ہیں۔ اور اسی بنا پر عمر رضی اللہ عنہ عباس رضی اللہ عنہ کی بہت عزت کرتے تھے۔ بہرحال پھر ہم دیکھتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جو کہ سیکنڈ لاسٹ بیٹے تھے عباس رضی اللہ عنہ کے، جب عباس رضی اللہ عنہ کا اسلام کے بارے میں ہم کو بہت اختلاف ملتا ہے، واضح خبر نہیں ملتی، اور لیکن زیادہ تر ان کے حالات سے یہ لگتا ہے کہ وہ اپنا اسلام چھپائے ہوئے تھے، یعنی جنگ بدر سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا لیکن اپنا اسلام چھپائے ہوئے تھے۔ اور آپ دیکھیں کہ کیونکہ ان کی وجہ سے، کیونکہ ایک بڑے عزت دار گھرانے سے تعلق تھا ان کا، اور وہی اب وہاں کے ہیڈ تھے، ابو لہب کی ڈیتھ ہو چکی تھی، حمزہ رضی اللہ عنہ نہیں تھے، ابو طالب کی ڈیتھ ہو چکی تھی، تو اب کون تھے بنو ہاشم کی طرف سے بڑے؟ تو وہی تھے، عباس رضی اللہ عنہ ہی تھے، لہٰذا انہوں نے اپنا اسلام ظاہر نہیں کیا تھا، اور ویسے اللہ کے رسول کی مدد کیا کرتے تھے۔ اور خود ہم دیکھتے ہیں جنگ بدر میں کس طرح سے فرشتوں نے مدد کی اور عباس رضی اللہ عنہ کو قید کیا گیا. جب عباس رضی اللہ عنہ قید تھے تو اتنی جکڑ کر رسیاں باندھی گئی تھی زنجیریں کہ اس سے ان کی کراہ کی آواز سنائی دے رہی تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو اتنی بے چینی ہو گئی اور وہ سو نہیں سکے اللہ کے رسول. اور پھر صحابہ کو بلا کر کہا کہ عباس کی آواز آ رہی ہے مجھے اور مجھے نیند نہیں آ رہی ہے, وہ سن کر مجھے تکلیف ہو رہی ہے, تو ایسا کرو سارے ہی قیدیوں کی زنجیر ڈھیلی کر دو یا کھول دو. تو صحابہ کرام نے آپ سن کی بات سنی اور سب کی زنجیریں ڈھیلی کر دی. پھر کہا جاتا ہے کہ جب فدیے کی بات آئی تو عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول میں کیا دوں, میرے پاس تو اتنا سرمایہ ہے نہیں. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اے عباس وہ مال کہاں گیا جو لبابہ نے اور آپ نے مل کر زمین میں دفن کیا تھا, اور آپ نے کہا تھا کہ کچھ ہو جائے تو وہ وہاں پر مال دفن ہے, تم ضرورت کے لیے نکال لینا. تو عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ واقعی میں اللہ کے رسول میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو خبر دی. سبحان اللہ, آپ دیکھیں پھر انہوں نے اپنا بھی فدیہ ادا کیا. اللہ کے رسول نے ان سے کہا کہ اے عباس جو بھی آپ کی طرف فدیہ ہو رہا ہے ضرور دیجئے, اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں برکت دے گا اگر آپ کی نیت اچھی ہے. تو اسی دوران ایک آیت بھی نازل ہوئی تھی قرآن کی کہ جو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں وہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھیں, اللہ تعالیٰ ان کو بڑھا کر دے گا. بہرحال پھر عباس رضی اللہ عنہ نے, یعنی جو عبداللہ کے والد تھے عباس, جو آپ کے چچا تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے, انہوں نے پھر فدیہ دیا اپنی طرف سے. وہ کہتے کہ میں نے 20,000 کچھ درہم دیے. وہ کہتے کہ اس کے بعد جب وہ آیت نازل ہوئی اور اللہ کے رسول نے مجھے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے گا, تو بدر کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے 20 غلام دیے اور اس کی وجہ سے میرے پاس بہت ساری دولت آتی چلی گئی. لہٰذا اس آیت کا انہوں نے واضح اثر دیکھ لیا. ایک اور ان کے بیٹے تھے قسم, ان کا نام تھا. تو پھر عمر رضی اللہ عنہ ان کے لیے اس لیے کہا کرتے تھے کہ مجھے عباس کا اسلام لانا اپنے والد کے اسلام لانے سے زیادہ عزیز ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ العباس منی وانا منہ, یعنی یہ اتنا بڑا آنر ہے کہ عباس مجھ سے ہے اور میں ان سے ہوں. کیونکہ آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں کوئی بھی نہیں بچا تھا, نہ آپ کے والد تھے, والد تو بچپن میں انتقال کر گئے تھے. پھر ہم دیکھتے ہیں ابو طالب جنہوں نے آپ کی پرورش کی ان کا بھی انتقال ہو گیا. حمزہ رضی اللہ عنہ وہ بھی آپ کو بہت عزیز تھے لیکن وہ بھی جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے. تو عباس رضی اللہ عنہ سے آپ کو بہت محبت تھی, آپ ہمیشہ ان کی پیشانی کا بوسہ لیتے تھے اور خود عباس رضی اللہ عنہ ان کو یا رسول اللہ کہہ کر پکارتے تھے. اور عباس رضی اللہ عنہ کے لیے اللہ کے رسول کہا کرتے کہ وانت امی وبقیت الامی, یعنی آپ میرے چچا ہیں اور میرے چچا کے بچے ہوئے, یعنی جو دوسرے تمام لوگ تھے ان میں سے بچے ہوئے بھی آپ ہی ہیں. اور چچا وہاں پر عرب میں والد کے برابر ہوتا تھا. جس وقت عباس رضی اللہ عنہ ہجرت کر کے مدینہ آ گئے اس وقت ان کے ساتھ پھر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بھی تھے. اور کہا جاتا ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی عمر اس وقت 10 سال کی تھی جب وہ مدینہ آئے, چھوٹے سے ینگ بچے تھے. کہا جاتا ہے کہ جیسے وہ آئے دوڑتے ہوئے آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریب آ گئے. پھر 3 سال مسلسل وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایگزیکٹلی فالو کرتے رہے اور انہوں نے ان کا ساتھ نہیں چھوڑا. ان کی خالہ میمونہ تھی, میمونہ رضی اللہ عنہ کی وجہ سے وہ بہت کلوز تھے اللہ کے رسول سے. رات گھر میں سونے کی اجازت مانگی میمونہ رضی اللہ عنہ کے پاس گھر, کہنے لگے کہ خالہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں رات میں آپ کے گھر رہوں. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آ جاؤ. انہوں نے کہا کہ نہیں ایسے نہیں, جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر رات گزاریں گے اس دن مجھے بلائیے. تو پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر رات گزارنے کے لیے گئے تب عبداللہ رضی اللہ عنہ عبداللہ بن عباس بھی وہاں چلے گئے. اب دیکھیں بیڈ نہیں تھا گھر میں, چھوٹے حجرے تھے, اور خالہ نے ان سے یہی کہا کہ تم کہاں سو گے, ہمارے پاس تو بیڈ بھی نہیں ہے اور اتنی جگہ بھی نہیں ہے. تو کہا کہ میں نیچے ہی سو جاؤں گا. آپ دیکھیں علم حاصل کرنے کا شوق, ایک چھوٹے سے بچے کو کتنا شوق ہے کہ اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز دیکھنی ہے کہ آپ کب اٹھتے ہیں, کیسے اٹھتے ہیں, کیا آپ کا معمول ہے, کیسے نماز پڑھتے ہیں. 10 سال کی عمر میں شوق, آپ سوچیں. آج ہم اپنے بچوں سے کمپیئر کریں, میرے اور آپ کے بچے, کیا آج 10 سال کی عمر میں ہمارے بچوں کے اندر کوئی شوق, علم کا شوق پایا جاتا ہے؟ تو بہرحال جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم پڑی یہ بات تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہا کہ ہاذا شیخ قریش, آپ نے فرمایا کہ یہ تو قریش کا شیخ ہے بھائی. وہ کہتے ہیں عبداللہ بن عباس کہ اتیت خالتی میمونہ, میں آیا اپنی خالہ میمونہ کے گھر, رات وہاں گزاری, پیروں کی جانب سے وہ سوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات آدھی گزر گئی اس کے بعد آپ نماز کے لیے اٹھے, آپ نے اپنی آنکھیں وائپ کی, یعنی جو آنکھوں کو رب کرتے ہیں نا ہم, تو آپ نے اٹھتے سے اپنی آنکھوں کو رب کیا. پھر آل عمران کی 10 آیات پڑھی، پھر پانی کے لیے وہاں چھاگل جو ہوتی ہے، جس طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے زمانے میں ہینگ کی جاتی تھی، چمڑے سے بنائی جاتی تھی پانی کی کین، تو وہ پانی کی کین وہاں پر ہینگ کی ہوئی تھی، تو آپ نے وہ نکالی اور اس سے آپ نے پھر وضو کیا، اور فأحسن الوضو، یعنی آپ کی جو وضو کی کیفیت تھی بہت ہی بہترین تھی، بہت ہی احسن طریقے سے آپ نے وضو کیا، پھر آپ کھڑے ہو گئے، میں آپ کو پوری طرح سے آبزرو کر رہا تھا، کتنی باریکی سے انہوں نے دیکھا، پھر وہ کہنے لگے کہ میں بھی کھڑا ہو گیا اور میں نے جلدی جلدی میں وضو کر کے آیا اور پھر آپ کے ساتھ نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ آپ نے 13 رکعت وتر کے ساتھ پڑھی، اور یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کا طریقہ ہے وہ ہمیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ہی سے ملتا ہے، صحیح بخاری میں یہ پورا واقعہ موجود ہے، اور وہ ایک دفعہ نہیں رکے اللہ کے رسول کے ساتھ اس گھر میں، بلکہ 2-3 دفعہ کا ہم کو ذکر ملتا ہے، اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یعنی ایک دفعہ کا ذکر ملتا ہے کہ وہ آبزرو کرتے رہے، اللہ کے رسول کو دیکھتے رہے، ایک دفعہ کا ذکر ملتا ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خود نماز پڑھی، جس رات آپ ان کے گھر پر تھے اللہ کے رسول نے ان کو ایک دفعہ اپنے سینے سے لگایا اور دعا دی کہ اللہم علمہ الکتاب والحکمہ۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ یہ اللہ کے رسول کی دعا تھی ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کتاب کا علم سکھا اور حکمت سکھا، کتنی بڑی دعا ہے۔ آج اگر ہمیں اپنے بچوں کو دعائیں دینی ہے نا، یقین جانیے یہ دعائیں دیجیے بچوں کو، کیونکہ علم سے ہمارے بچے بہت دور ہو رہے ہیں، اتنی کڑتی ہے طبیعت، اتنی کڑھن ہوتی ہے اور اتنی جھنجھلاہٹ ہوتی ہے جب ہم آج کی ینگ جنریشن کو دیکھتے ہیں، بس موبائل میں منہ دیے ہوئے ہیں، لیپ ٹاپ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ ان کو سجھائی نہیں دیتا، کچھ نہیں، اور کچھ لوگ تو انہیں الحمدللہ کچھ بچے پڑھتے ہیں موبائل پر، چلے ایک پڑھنے کا شوق پھر بھی اچھا ہے، لیکن کچھ لوگ تو اس قدر گزر گئے ہیں بچے، حالات انہیں ہاتھ سے نکل گئے ہیں کہ دن رات میوزک، دن رات میوزک کانوں پر لگے ہوئے ہیں اور بس میوزک سن رہے ہیں، ہاتھ میں موبائل ہے سامنے اور کان پہ وہ ایئر فون لگے ہیں۔ وہ جو اشراط الساعہ بتائے نا اللہ کے رسول نے، اس میں کہا جو لفظ آتا ہے کہ ان کے سروں پر کچھ ہوں گے، تو یہ جو میوزیکل انسٹرومینٹس ہم دیکھتے ہیں، ہیڈ فون جو لگے ہوئے ہیں سروں پر، وہی نظر آتے ہیں۔ تو بہرحال آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کتنی اچھی دعا دی، اور اسی لیے میمونہ رضی اللہ عنہ کی جتنی احادیث تھیں وہ سب کی سب عبداللہ بن عباس سے روایت ہیں۔ تو بخاری میں ایک اور واقعہ ہم کو ملتا ہے کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے، اور تو دیکھا کہ آلریڈی وضو کا پانی وہاں رکھا ہوا ہے، جب آپ وضو کر کے آ گئے تو آپ نے میمونہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ وضو کا پانی کس نے رکھا، تو میمونہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ تو عبداللہ نے رکھا ہے۔ تو اس وقت اللہ کے رسول نے ان کو اور دوسری دعا دی، دیکھیں ذرا سنیں، اللہم فقہ فی الدین وعلمہ التاویل، کہ اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ عطا کر اور اس کو بات کی تہ تک پہنچنا سکھا دے۔ تاویل تفسیر کو بھی کہتے ہیں، کسی چیز کے ڈیپ نالج کو کہتے ہیں۔ تو دیکھیں پہلے اللہم علمہ الحکمہ، وہ بھی یہ بھی دعا کا ہم کو ذکر ملتا ہے، تو ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ دعائیں دی اور مختلف اوقات میں مختلف قسم کی دعائیں دی، اور آپ دیکھیں کہ ہم سب جانتے ہیں نا کہ کیا ہمیں حدیث میں ملتا ہے کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین، کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے، فقہ، اس کی ڈیپ نالج، اس کی حکمتیں، اس کے تقاضے وہ سمجھ عطا کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ ہم کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہم فقہنی فی الدین، کہ اللہ تعالیٰ مجھے دین کی سمجھ عطا کر دیا، کہ اگر دین کی سمجھ آ گئی نا، زندگی اتنی سہل، اتنی آسان ہو جاتی ہے بہت زیادہ۔ تو اسی طرح سے رات کا ہم کو ذکر ملتا ہے، ایک دفعہ کا ذکر ملتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نماز کے لیے کھڑا ہوا اللہ کے رسول کے ساتھ اور میں آپ کی جو لیفٹ سائڈ ہے اس سائڈ میں کھڑا ہو گیا تہجد میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پیچھے سے کھینچ کر اپنے رائٹ سائڈ میں کیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب اگر صرف دو لوگ ہوں، ایک پڑھا رہا ہو اور دوسرا ساتھی ہو، تو وہ امام کے رائٹ سائڈ میں کھڑا ہوگا، لیفٹ میں نہیں، اور پھر اگر تین لوگ ہو جائیں تو پھر دو لوگ پیچھے کھڑے ہوں گے اور ایک آگے ہوگا۔ تو وہ کہتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہ جب اللہ کے رسول نے مجھے کھینچ کر اپنے برابر رائٹ سائڈ میں کیا تو میں پھر پیچھے ہو گیا، جب نماز ختم ہوئی تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ تم پیچھے کیوں ہو گئے، کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بھلا میری کیا مجال کہ میں ایک نبی کے ساتھ کھڑا رہوں، آپ کے ساتھ کھڑا رہوں۔ تو اللہ کے رسول اس پر اور خوش ہوئے کہ بچے کے اندر کتنا ادب اور احترام پایا جاتا ہے۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اور دعا دی، اللہم بارک فیہ وانشر منہ، کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس میں برکت دے اور اس کو کھول دے، اس کے سینے کو ایکسپینڈ کر دے، یعنی اس کو اسپریڈ کرنے والا بنا دین کو، یا اس کے سینے کو کھول دے یا اس کو دین کو اور آگے پھیلانے والا بنا، دونوں بھی مانے لیے جاتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کیا سکھایا قرآن میں، کہ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِ عِلْمًا، کہ اے اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اے نبی کہو اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. تو آپ دیکھیں کہ ہر دفعہ صرف علم کی دعا دی اللہ کے رسول ان کو. جو چیز آپ کو حاصل ہوئی تھی، جو آپ اپنے رب سے مانگتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیز عبداللہ بن عباس کو دی. اور کیوں آپ نے ان کو یہ دعائیں کیوں دی؟ کیونکہ آپ دیکھیں کہ ان کو معلوم، اللہ کے رسول جانتے تھے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ خود چل کر دوڑ کر آ رہے ہیں آپ کے پاس علم سیکھنے کے لیے. ان کو کتنا شوق ہے، کتنا ادب اور احترام وہ آپ کا کرتے تھے. وہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہنا چاہتے تھے، آپ سے سیکھنا چاہتے تھے. تو آپ جانتے تھے کہ یہ بہت آگے چل کر بہت بڑے عالم بنیں گے. تو ہو سکتا ہے ان کو کوئی اور چیزوں میں انوالو نہ کر دیں لوگ، شہرت میں، پولیٹکس میں یا کچھ اور چیزوں میں، تو بہتر ہے ان کو علم سے اور ان کی مزید دلچسپی بڑھائی جائے اور آپ ان کے لیے دعائیں کرتے رہے. تو ہر دفعہ صرف علم ہی کی دعا دی آپ نے. دیکھیے کہ کتاب سیکھنے والا بنائے اللہ تعالیٰ، اسے کتاب کی تعویل کرنے والا بنائے یا اس کو سمجھ دے. نہ مال نہ اولاد کی دعا دی. کیا دعا دی؟ کہ بس اس کے علم میں اضافہ ہو، اسے ہم کو یعنی ورچو آف نالج، یعنی علم کی کیا اہمیت ہے، اس کی کیا قدر و قیمت ہے، اس کا ہمیں احساس ہوتا ہے. کہ آج ہم دیتے ہیں اپنے بچوں کو ایسی دعائیں، آپ سوچیں ذرا، آپ سوچیں کہ لاسٹ ٹائم آپ نے اپنے بچے کو کب دعا دی تھی، اور اگر دعا دی تھی بھی تو اس کی کوئی آخرت کی بھلائی کی دعا دی تھی کہ اس کی دنیا ہی کی ترقی کی دعا دی، بس کہ اللہ تعالیٰ اس کو بہت اچھی جاب مل جائے. آج تو دیکھیں نا کہ کریز ہو گیا، کریز ہمارے انڈیا میں تو دیکھیں کہ، اور سبھی جگہ کا، انڈیا پاکستان سبھی کا یہ حال ہوگا مجھے لگتا ہے، کہ تعلیم کو ایک بت بنا لیا ہے، ایک آئیڈل، آج کے دور کا آئیڈل تعلیم اور برانڈ. اتنا کمپٹیشن. میرے ایک بہت ہی قریبی جاننے والے، وہ بتا رہے تھے کہ فضل جی ان کے گھر میں ہی جب وہ یہاں سے چھٹی گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے گھر میں جو ان کے دیور وغیرہ کے بچے تھے، تو دیکھا کہ صبح سے جو جا رہا ہے بچہ رات 7 بجے گھر آتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ، میں نے پوچھا کہ بھائی یہ دن بھر کی کون سی اسکول ہے، ہم نے تو پہلے نہیں سنی ایسی دن بھر کی اسکول. تو کہنے لگے کہ نہیں، یہ صبح سے لے کر رات تک ہے، وہیں ٹیوشن ہو جاتی ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے، کھانا بھی وہیں پر ہے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا مسلم اسکول ہے؟ کہا کہ نہیں مسلم نہیں ہے، نان مسلم اسکول ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ کیا بھائی پھر نماز وغیرہ کہاں ہوتی ہوگی؟ تو کہنے لگے کوئی نماز وغیرہ نہیں. تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی آپ پھر گھر پر آ کر اس کو پڑھاتے ہوں گے دن بھر کی نمازیں؟ صبح سے جاتا ہے تو پھر آپ جو دن بھر کی ظہر عصر مغرب ہو گئی وہ آپ گھر آنے کے بعد اس کو پڑھاتے ہوں گے؟ کہنے لگے کہ اتنا تھک کر آتا ہے آتے سے، کیا اس کو کہنا، ہم تو کچھ بولتے نہیں، بچے کو کوئی کام بھی نہیں دیتے ہیں، تو نماز کہاں پڑھائیں گے. اب آپ سوچیں، لڑکا 10ویں میں ہے اور اس کو نمازیں نہیں پڑھائی جاتی ہیں، اور نماز کے وقت تھکن ہو جاتی ہے، ویسے نہیں تھکتے ہیں بچے. اور کہتے کہ اتوار کے دن چھٹی رہتی ہے تو ٹیچر فون کر کے کہتی ہے کہ آج فلاں فلاں چیز پڑھانی ہے اور بچے کو جلدی سلا دو تاکہ اس کے ذہن پر زور نہ پڑے، تاکہ صبح کل اس کو اسکول آنا ہے. لو، وہ ٹیچر کو زیادہ احساس ہے، اور اسکول والے اتنا کنسرن کیوں ہیں بچوں سے، کیوں اتنا ٹیک کیئر کر رہے ہیں؟ کیونکہ وہ کہتے کہ ہمارے اسکول کا رزلٹ ہم کو اچھا چاہیے، 100% رزلٹ چاہیے تاکہ پھر اگلے سال زیادہ ایڈمیشن ہو ہمارے اسکول میں. یعنی ہر طرف ایک بزنس مائنڈ بنا لیا گیا ہے، ایجوکیشن کو بھی ایک طرح سے بزنس سمجھ لیا گیا ہے. یہ کمپٹیشن ہے آج ہمارے یہاں کا. اور آپ دیکھیں کہ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، کہ بچے جب 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کی تاکید کرو، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو ان کے بستر الگ کر دو، اور اگر نماز نہ پڑھے تو اس پر ان کو ہلکی سی سزا دو، ان کو سرزنش کرو، چاہے تو مار بھی سکتے ہو. اب آپ سوچیں کہ کہاں گئے، 10ویں کلاس میں بچے کتنے سال کے ہوتے ہیں؟ 10 سال کے. آپ ہی بتائیں، 16 سال کے ہوتے ہیں. تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس کو ہمیشہ وہی دعائیں دی جو علم سے ریلیٹڈ تھی. ترمذی کی حدیث ہے کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ بہت بھلائی کا ارادہ کیا. عبداللہ بن عباس نے اس حدیث سے اتنا فائدہ اٹھایا کہ وہ حبر الامہ کہلائے، ان کو بحر کہا جانے لگا، علم کا سمندر کہا جانے لگا، سبحان اللہ. تو ایک اور ضعیف حدیث ہمیں ملتی ہے، اس کی چین جو ہے ویک ہے، اس لیے لہٰذا اس پر آپ یقین مت کریے، لیکن صرف اس کو سننے کے لیے اہمیت کو، کہ ایک فقیہ شیطان پر بہت زیادہ بھاری ہوتا ہے، 100 عابدوں سے زیادہ بھاری ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ عابد تو جب عبادت کرتا ہے تو وہ صرف اپنی ذات کے لیے عبادت کرتا ہے، اس عبادت کا فائدہ اس کی ذات کو ملتا ہے، لیکن ایک عالم سے بہت سارے لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی حجرے میں تھے، جب میمونہ رضی اللہ عنہ کے پاس آپ تھے، تو کہنے لگے کہ میں چھپ رہا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا اور میں آپ کے پیچھے چھپ رہا تھا، یعنی آپ کے پیچھے کھڑا ہوا تھا، تو آپ پلٹے اور کہا کہ یا غلام، اور پھر کہا کہ احفظ اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے. پھر اللہ کے رسول نے ان کو پکڑ کر کہا کہ تمہیں جب بھی کچھ مانگنا ہو اللہ سے مانگو، اور اے عبداللہ یاد رکھنا کہ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ دینا چاہے تو پوری امت بھی تم سے وہ چھیننا چاہے تو نہیں چھین سکتی، اور اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کچھ نہیں دینا چاہے اور پوری دنیا کے لوگ بھی مل کر تم کو دینا چاہ رہے ہیں تو نہیں دے سکتے. اور یہ بہت طویل حدیث ہے ہمیں جو آگے ملتی ہے، جس سے ایکچولی آپ ایک بچے کو، یعنی جو 11-12 سال کا بچہ ہے، اس کو آپ سے ایکچولی عقیدہ سکھا رہے ہیں، عقیدے کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اس بچے کے دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت، اس کی کبریائی بیٹھ جائے. ہم اپنے بچوں کو کبھی سکھاتے ہیں چھوٹی عمر میں کہ بیٹا جب بھی مانگنا ہو اللہ سے مانگو، اللہ کے علاوہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا، اور تمہارا نفع اور نقصان سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. کبھی ہم نے اپنے بچوں کو یہ باتیں سکھائی؟ نہیں، ہم یہ نہیں سکھاتے ہیں. تو اس حدیث سے کئی فائدے اٹھائے جا سکتے ہیں. تو عبداللہ بن عباس بہت ینگ تھے جب وہ مدینہ آئے، لہٰذا ان کے لیے بہت آسانی ہو گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنے کے بارے میں. اور چونکہ وہ بہت ینگ تھے اور اللہ کے رسول نے شروع میں ان کو سکھا دیا تھا، کیونکہ ان کے لیے پھر آسان تھا کہ لوگ ان کو کسی طرح سے بہکا دیں، کسی اور چیز میں انوالو کر دیں، دولت میں انوالو کر دیں یا شہرت میں انوالو کر دیں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 3 سال کی تعلیمات، یعنی صرف 3 سال وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، 3.5 سال، اور ان 3 سالوں میں انہوں نے بہت کچھ سیکھ لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور خاص طور سے جو آپ کی ذاتی عبادات تھیں اس کے بارے میں ہمیں عبداللہ ابن عباس سے بہت کچھ پتہ چلتا ہے. اس کے بعد فوراً جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، ایک دفعہ کا ذکر ہے، کہا جاتا ہے کہ وہ کسی نے ان کو کوئی تاریخ یاد دلائی، کوئی دن یاد دلا دیا، تو وہ جب وہ دن کا سنا انہوں نے تو وہ دن کا سن کر وہ لفظ کہنے لگے اور ان کی ہچکیاں بن گئی. تو جو ان کے اسٹوڈنٹس تھے کہنے لگے کہ یا ابو العباس کیا بات ہے، آپ کیوں اتنا رو رہے ہیں، کوئی بہت اہم بات یاد آ گئی؟ تو کہنے لگے کہ ہاں تم کیا جانو کیا ہے وہ اہم بات. کہنے لگے کہ اسی دن سے، یعنی اسی وہی دن تھا جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر شدت سے ان کو بیماری شروع ہوئی اور ان کے بخار میں تیزی آ گئی تھی اور آپ پر غشی طاری ہو رہی تھی. تو آپ دیکھیں کتنی محبت تھی ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اسی لیے انہوں نے ہر چیز قریب سے آبزرو کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. کہا جاتا ہے کہ کئی احادیث، جبکہ وہ موجود نہیں تھے وہاں پر، پھر بھی ان کو یاد تھیں، کیونکہ انہوں نے کیا کیا، ایک بہت ہی عقل مندی کا کام کیا. انہوں نے کہنے لگے کہ جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو میں نے سوچا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے صحابہ کرام ہیں ان سے احادیث سیکھ لوں، اور میں نے اسی وقت ارادہ کر لیا جب ہم اللہ کے رسول کو دفن کر کے آئے، میں نے سوچا کہ اب میرا ایک ہی کام ہے کہ مجھے صحابہ کرام کے پاس جا کر احادیث جمع کرنا ہے. تو میرا ایک انصاری دوست تھا، میرے ہی برابر کا تھا، میں نے اس سے کہا کہ چلو کیوں نہ ہم تمام صحابہ کے گھر جا کر سیکھیں، کیونکہ سب صحابہ بھی اس وقت مدینہ آ گئے تھے، جو دور دراز کے علاقوں میں تھے، اللہ کے رسول کی وفات کا سن کر سب مدینہ آ گئے تھے، تو سارے صحابہ موجود ہیں، ہم کیوں نہ ان کے پاس جا کر علم سیکھیں. تو اس انصاری دوست نے کہا کہ ابھی کیا ضرورت ہے سیکھنے کی، اور یہ تو کھیلنے کودنے کی عمر ہے، اور ابھی تو صحابہ کرام بہت دنوں تک زندہ رہیں گے، تو بعد میں دیکھیں گے. تو وہ کہتے ہیں کہ ترکتہو، میں نے اس کو چھوڑ دیا. آپ دیکھیں اچھی صحبت اور عقل مندی کا تقاضا کیا ہے، کہ جو شخص، جو لڑکا حدیثیں حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، انہوں نے اپنا بچپن کیا کھیلنے میں نہیں لگایا، بلکہ اپنا بچپن انہوں نے کہاں لگایا، حدیثیں سیکھنے میں. کہنے لگے کہ ترکتہو، میں نے اس کو چھوڑ دیا. پھر وہ کہتے ہیں کہ میں صحابہ کے دروازے پر گیا، دروازے کے باہر ہی میں سو جاتا، میں اپنی ایک چادر ساتھ میں لے لیتا اور قلم اور کاغذ ساتھ میں ہوتا تھا، اور میں وہ چادر اوڑھ کر ان کے دروازے کے باہر ہی بیٹھ جاتا. ونڈ چلتی، ہوائیں چلتی، ڈسٹ اڑتے رہتی، ڈسٹ مجھ پر سے گزر جاتی، کبھی میری چادر پر ڈسٹ آ جاتی. جب صحابہ کرام دروازے سے باہر نکلتے، جو دیکھتے کوئی بیٹھا ہوا ہے تو وہ اٹھاتے، اور جو دیکھتے کہ ارے یہ تو عبداللہ ابن عباس ہے، تو وہ کہتے کہ یا ابن ام رسول اللہ، یعنی حیران ہو کر وہ کہتے کہ نحنو ناتی کا یا ابن ام رسول اللہ، اے ابن ام رسول، یعنی اے اللہ کے رسول کے چچا کے بیٹے، ہم آپ کے پاس آ جاتے، آپ کو ایسی کیا ضرورت پیش آ گئی جو آپ ہمارے دروازے کے باہر بیٹھے ہیں. کہنے لگے کہ نہیں، یعنی ان کا جو جواب ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ جواب پوری حدیث کی دنیا میں اتنا مشہور ہو گیا تھا کہ لوگ یہ جملہ ہر وقت کہا کرتے تھے، ہر وقت. جو عبداللہ بن عباس کا جو جواب ہے وہ سنیے، العلم هو الذي يؤتى اليه، کہ علم تو وہ ہے جس کے لیے جایا جاتا ہے، جس کو حاصل کیا جاتا ہے، علم نہیں آتا دروازے پر۔ جب صحابہ کرام کہتے کہ نحنو ناتی کا یا ابن ام رسول، تو وہ کہتے کہ لا، العلم هو الذي يؤتى اليه، علم تو وہ ہے جس کے لیے آیا جاتا ہے یا اس کے لیے جایا جاتا ہے، یعنی اس علم کے لیے، حاصل کرنے کے لیے جایا جاتا ہے۔ نالج کتابیں پڑھ لینے سے نہیں آ جاتی، نالج اس سے سن لینے سے نہیں آ جاتی، نالج تو وہ ہے جس کے لیے کچھ نہ کچھ قربانی دینی پڑتی ہے، کچھ نہ کچھ قربان ضرور کرنا پڑتا ہے، یا تو وقت، یا نیند، یا پھر مال، یہ سب چیزیں قربان کیے بغیر علم نہیں آتا۔ اور حدیث کی دنیا میں جب حدیث حاصل کرنا دی بیسٹ عمل مانا جاتا تھا، یعنی ایسا کریز ہو گیا تھا محدثین کے اندر کہ وہ اللہ کے رسول کی احادیث کے لیے سفر پہ سفر، سفر پہ سفر کرتے تھے۔ تو اس زمانے میں یہ بات عام تھی کہ جب تک آپ علم کے لیے سفر نہیں کریں گے، آپ قربانی نہیں دیں گے، آپ محدث نہیں کہلا سکتے، یا آپ اچھے محدث نہیں کہلا سکتے۔ لوگ ایسے لوگوں سے احادیث لینے سے گریز کرتے تھے، پیچھے ہٹتے تھے، جنہوں نے علم کی راہ میں سفر نہیں کیا۔ تو بہرحال ان کا یہ جواب اتنا مشہور ہوا، اتنا مشہور ہوا کہ نالج نہیں آ سکتی، یہ نالج نہیں مل سکتی جب تک کہ آپ اس کے لیے نہ جائیں۔ اور اسی بنا پر اس بات کو کہا گیا فضل العلم والعلماء، یعنی علم اور علماء کی فضیلت۔ کہا جاتا ہے کہ ہر اسٹوڈنٹ کے لیے جملہ ایک ماڈل ہے، یعنی وہ اس جملے کو یاد کر لے اور اس جملے پر عمل کرے کہ علم کے لیے جایا جاتا ہے، علم کی طرف جایا جاتا ہے، علم کو لینے کے لیے جایا جاتا ہے، علم اپنے دروازے پر نہیں آتا۔ زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے جو اس وقت کے مشہور عالم تھے، اور کہا جاتا ہے کہ فرائض کا علم سب سے زیادہ ان کو تھا، اور 20 سال کے ہوں گے، 20-22 سال کے ہوں گے زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ۔ آپ کو یاد ہوگا بہت مشہور صحابی، انشاءاللہ ان کی ہم الگ سے سیرت پڑھیں گے، اس سے یہاں مختصرا ہم کہتے ہوئے چلتے ہیں۔ علم الفرائض میں یہ سب سے آگے تھے، اور قرآن کے علم میں بھی، کیونکہ قرآن لکھا کرتے تھے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا کاتب بنا لیا تھا، تو کاتبین وحی میں سے تھے ماشاءاللہ۔ تو چونکہ ان کو فرائض کا علم معلوم تھا، تو کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ کہیں سے آئے، اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ زید بن ثابت آئے ہوئے ہیں۔ تو یہ بہت گریٹ صحابی تھے، بہت مشہور صحابی تھے۔ جب زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ اونٹ سے اترنے لگے، تو انہوں نے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اپنا گھٹنا ٹیک دیا تاکہ وہ اس پر پیر رکھ کر اترے۔ تو زید ابن ثابت نے اپنا پیر پیچھے ہٹا لیا اور کہا کہ لا تفعل ابن ام رسول، کہ اے ابن ام رسول، یعنی وہ، آپ دیکھیں کہ وہ لوگ نام کیسے لے رہے تھے، اتنی یعنی اہل بیت سے تمام صحابہ کرام اتنی محبت کرتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسا مت کریے اے اللہ کے رسول کے چچا کے بیٹے، حالانکہ دیکھیں وہ بھی شیخ تھے۔ اب جیسے اب آج کل کے ہم دیکھ لیں تو کہیں گے کہ ہاں بالکل، طالب علموں کو تو ایسی ہی عزت کرنی چاہیے اپنے استادوں کی، لیکن وہ لوگ ایز اے گرانٹیڈ نہیں لیتے تھے اس بات کو۔ تو انہوں نے کیا جواب دیا ابن عباس نے، ہاکذا امرنا ان نفعل بکبرائنا۔ آپ دیکھیں کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ یہی بات ہے جس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اپنے بڑوں کی ایسے ہی عزت کریں، سبحان اللہ۔ اور آپ دیکھیں کیوں بڑے ہیں ان کی نظر میں، وہ کیونکہ وہ عالم ہیں، وہ علم الفرائض جانتے ہیں، وہ قرآن کا علم جانتے ہیں، حالانکہ صرف 22 سال کے تھے، 21 یا 22 سال کے، صرف 8 سال بڑے تھے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ۔ تو وہ کیا کہتے ہیں کہ امرنا ان نفعل بکبرائنا وعلمائنا، کہ ہمیں اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم اپنے بڑوں کی، اپنے شیخ کی، اور اپنے علماء کی اسی طرح سے قدر کریں، یا اسی طرح سے عزت کریں۔ تو زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ نے ان کے ہاتھ چوم لیا اور کہا کہ ہمیں بھی یہی حکم دیا گیا ہے کہ ہم اپنے اہل بیت سے اسی طرح محبت کریں، ہاکذا امرنا لاہل البیت۔ ان کے ہاتھ کو چوما اور کہا کہ، پہلے انہوں نے کہا کہ ارفع الی یدک، انہوں نے ہاتھ اپنی طرف بلند کیا اور اپنے ان کا ہاتھ لے کر تھاما، اور پھر اس کو چوما اور کہا کہ ہاکذا امرنا لاہل البیت، ہم کو بھی اہل بیت سے اسی طرح سے محبت اور تعظیم کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں گریٹ لوگ، گریٹ پیپل کیسے ہوتے ہیں، رسپیکٹ دیتے ہیں، رسپیکٹ لیتے ہیں، ماشاءاللہ۔ جیسے ہم نے صحیح بخاری میں امام بخاری کی سیرت میں پڑھا تھا کہ جب امام بخاری 20 سال کے تھے تو امام احمد بن حنبل سے ملنے گئے، اور احمد بن حنبل نے جب ان کو دیکھا اور ان سے ملاقات کی تو کہا کہ میں نے بخاری کے جیسا کوئی ابھی تک اپنی نظر میں نہیں دیکھا، پورے خراسان میں نہیں دیکھا. اور امام بخاری ان کے بارے میں کہتے کہ میں نے اپنے تمام شیوخ میں امام احمد بن حنبل کے جیسا کوئی شیخ نہیں دیکھا. تو گریٹ لوگوں کی گریٹ باتیں، گریٹ رسپیکٹ ہمیں نظر آتا ہے. آج یہ رسپیکٹ کہاں چلا گیا؟ آج ہمیں نظر ہی نہیں آتا یہ رسپیکٹ، اپنے بڑوں کی تعظیم کرنا. تو یہ ادب بھی سکھایا جاتا ہے. ایکچولی علم سے انسان کے اندر ادب آ جاتا ہے. علم انسان کو آگہی دیتا ہے، علم انسان کو شعور دیتا ہے. تو بہرحال پھر عبداللہ بن عباس کہتے کہ میں بہت مشہور ہو گیا مدینہ میں، میرے پاس دور دراز سے لوگ آنے لگے احادیث سننے کے لیے، کیونکہ میں نے تمام صحابہ اکرام سے احادیث سن کر لکھ لی تھی اور ان کے پاس ایک دفتر جمع ہو گیا تھا. کہا جاتا کہ ایک شتر کے برابر ہی نہیں، ایک اونٹ پر جو سامان لادا جا سکتا ہے اتنے ان کے پاس کتابیں جمع ہو گئی تھی اس زمانے میں. حالانکہ اس زمانے میں لکھنا انتہائی مشکل کام تھا. تو اتنا میں نے لکھ لکھ کر احادیث جمع کر لی تھی کہ ماشاء اللہ ایک اونٹ کے برابر کتابیں جمع ہو گئی تھی. تو وہ کہتے کہ جب میرے پاس دور دراز سے لوگ آنے لگے احادیث رسول سننے کے لیے، تو میرا وہی دوست انصاری وہ ایک دن میری مجلس میں آیا، اور جب اس نے دیکھا کہ لوگ میرے پاس آ کر مجھ سے مل رہے ہیں اور سوالات کر رہے ہیں، تو اس نے کہا کہ ہاذا الفتی کان عاقلا منی، کہ یہ نوجوان تو مجھ سے زیادہ عقل مند تھا، میں اس کی بات مان لیتا تو زیادہ اچھا تھا، آج میں بھی اس مقام پر ہوتا، لیکن میں نے اس کی بات نہیں سنی اور اپنا وقت کھیل کود میں لگا لیا اور اس نے علم حاصل کر لیا اور آج یہاں اس مقام پر پہنچا ہے. سبحان اللہ. آپ دیکھیں، تو بہرحال آپ دیکھیں یہ اہمیت ہے علم کی. اور عبداللہ بن عباس کی ذاتی اصل میں آپ دیکھیں خوبی اور خواہش تھی، ان کی ذاتی کوششیں تھیں. ان کو کسی نے نہیں کہا تھا کہ جاؤ اور علم سیکھو، ان کو خود کا احساس تھا. تو یہ جو عبادلہ ہے یہ کیوں مشہور ہوئے؟ ایک تو اپنے نیریشن کی بنا پر، یعنی جو احادیث انہوں نے روایت کی، اور دوسرا ان کی جو زندگی گزری علم کے حصول کے لیے یا عبادت میں گزری. وہ کہتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں بیٹھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ تین چیزیں آئیں، دہی، پنیر اور ڈیزرٹ تھا، کوئی میٹھی ڈش تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ چیزیں آئیں اور آپ نے اس میں سے کچھ نوش فرمایا، کچھ کھایا. پھر وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا تو آپ زمزم کھڑے ہو کر پی رہے تھے. یعنی آپ دیکھیں کتنی باریکی سے آبزرو کر رہے ہیں وہ اللہ کے رسول کو. وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا کہ آپ نے گوشت کھایا ہڈی سے، یعنی ہڈی سے آپ گوشت وہیں سے کھا رہے تھے، اور اس کے بعد آپ نے وضو نہیں کیا اور نماز پڑھ لی. تو آپ دیکھیں فقہ آف صلاح، پانی پینے کے بارے میں جو ہم کو حدیث معلوم ہو گئی کہ اسی لیے وہ اس بات کے قائل تھے کہ کھڑے رہ کر بھی پانی پیا جا سکتا ہے، اور دہی پنیر یہ سب ڈیزرٹ وہ کھائیں، اس کے بعد وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول کی نماز کیسی تھی، آپ وضو کیسا کرتے تھے، آپ نماز میں کس طرح سے موومنٹ کرتے تھے، کون سے سورت کی آپ نے تلاوت کی. ایون صلاۃ الظہر اور صلاۃ العصر جس میں ہم جہری کی رات نہیں سنتے ہیں بلکہ سری ہوتی ہے قرات، چھپی ہوئی. تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس کی رات کے بارے میں بھی معلوم تھا، میں اللہ کے رسول کی طرف اتنی غور سے دیکھتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی ہلتی تھی اور آپ کے ہونٹوں کی حرکت سے میں پہچانتا تھا، آپ کے ہونٹ ہلتے تھے کہ آپ کون سا سورہ پڑھ رہے ہیں. سبحان اللہ. آپ دیکھیں کہ کتنی باریکی سے انہوں نے دیکھا، اور یہ ہم پر احسان ہے ان کا کہ آج اس وقت انہوں نے سیکھا، انہوں نے آبزرو کیا اور آج ہم تک پہنچا، ورنہ آج تو ہم نابلد ہوتے ان تمام باتوں سے. پھر وہ کہتے ہیں ایک دفعہ اکرمہ، یہ جو دوسرے اکرمہ تھے، اکرمہ بن عبداللہ جو ان کے اسٹوڈنٹ تھے، اکرمہ بن ابی جہل وہ ایک الگ صحابی تھے، یہ اکرمہ بن عبداللہ یہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے اسٹوڈنٹ تھے. وہ کہتے کہ میں نے دیکھا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ دعا کر رہے ہیں، بالکل شولڈر کے اپوزٹ ہاتھ رکھ کر کچھ مانگو، کیونکہ وہ کہتے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ مغفرت چاہتے ہو تو ہاتھ کو پھیلا دو. یعنی جب اللہ تعالیٰ سے تم دعا کرو تو جو ہمارے شولڈر ہے، دیکھیں آپ اپنے دونوں شولڈر پر ہاتھ رکھیں، پھر اس کو اپنے اپوزٹ سائڈ لے جائیں شولڈر کے سامنے جب ہم دعا کرتے ہیں. تو ہم کیا کرتے ہیں، دعا میں دونوں ہتھیلیاں ملا لیتے ہیں. تو عبداللہ بن عباس کہتے کہ جب میں نے اللہ کے رسول کو دعا کرتے دیکھا اور آپ استغفار کر رہے تھے یا کچھ مانگ رہے تھے، تو آپ کے ہاتھ اپنے شولڈر کے اپوزٹ سائڈ تھے. ٹھیک ہے، تو یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے. پھر ایک دفعہ جب وہ نماز کا ہم نے پڑھا کہ وہ لیفٹ سائڈ کھڑے ہو گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو آپ نے ان کو کھینچ کر پیچھے سے رائٹ سائڈ میں لے لیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے، یعنی اس سے فقہ آف صلاح پتہ چلتی ہے کہ نماز میں ہلکا سا، یعنی جب جس کو معلوم نہ ہو تو ہلکا سا چلا جا سکتا ہے، تو یہ بھی اس کی بھی اجازت ہے. پھر یہ بھی بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ بس دو تین ہی لوگ تھے جنہوں نے جبریل امین کو ان کی کوئی جو انسان کی شکل میں جب وہ آتے تھے تو دیکھا. تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے جبریل امین کو کسی آدمی کی شکل میں دو دفعہ دیکھا جب وہ اللہ کے رسول کے پاس آئے تھے. یعنی جب ایک دفعہ کہا جاتا ہے کہ عباس رضی اللہ عنہ اور ابن عباس دونوں اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے. اور عباس رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کو متوجہ کہہ کے کچھ کہہ رہے تھے لیکن اللہ کے رسول نے کچھ بھی توجہ نہیں دی. تین دفعہ عباس رضی اللہ عنہ نے کہا لیکن اللہ کے رسول متوجہ نہیں ہوئے. تو عباس رضی اللہ عنہ تھوڑا سا جھنجھلا کر واپس آ گئے اور پھر عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم نے دیکھا, یعنی اللہ کے رسول نے مجھے میری بات کا جواب نہیں دیا. تو ابن عباس نے کہا کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ان سے ایک شخص گفتگو کر رہا تھا؟ تو عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں, مجھے تو کوئی نہیں دکھائی دیا. تو ابن عباس نے کہا کہ ہاں کوئی ان سے گفتگو کر رہا تھا, وہ ان سے بزی تھے بات کرنے میں لہٰذا آپ کو جواب نہیں دیا. تو ایکچولی وہ جبریل امین تھے. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب جبریل امین آتے تو سبھی صحابہ آپ کو دیکھتے, جیسے دحیہ قلبی رضی اللہ عنہ کی شکل میں دیکھا تھا, اور بعض اوقات جبریل امین آتے انسان کی ہی شکل میں لیکن کوئی اور دوست سے نہیں دیکھ سکتے تھے, صرف اللہ کے رسول کو وہ نظر آتے یا کچھ صحابہ کو نظر آئے, جیسے کہ ابن عباس کو نظر آئے لیکن عباس رضی اللہ عنہ کو نظر نہیں آئے. بہرحال کہا جاتا ہے کہ ایک اور واقعہ ہم کو ملتا ہے, وضو کا طریقہ, جو ہمیں حج کے دوران کا وضو کا طریقہ ہمیں ملتا ہے. تو عائشہ رضی اللہ عنہا ایک تو ہمیں ملتی ہیں جو ہمیں پرسنل لائف کے بارے میں اللہ کے رسول کی بتاتی ہیں, اور دوسرے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ہیں, اور عبداللہ بن عمر بھی ہیں رضی اللہ عنہ, کیونکہ ان سب کو گھر میں جانے کا موقع ملا اللہ کے رسول کے. تو وضو کا طریقہ بھی ہمیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پتہ چلتا ہے کہ جب ہلکا وضو کیا جائے تو کیسے وضو کریں گے, اور اگر آرام سے وضو کرنا ہے تو کیسے وضو کریں گے. اور دوسری بات, جب کہا جاتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس کوئی سوال کرنے آتا حج کے بارے میں, تو عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی کہ جاؤ اور ابن عباس سے پوچھو, کیونکہ وہ حج کے بارے میں ہوا عالم الناس بالحج, وہ حج کے بارے میں تمام لوگوں سے زیادہ جانتے ہیں. تو کیونکہ آپ دیکھیں عائشہ رضی اللہ عنہ بھی حج میں تھی ساتھ میں, لیکن عائشہ رضی اللہ عنہ بعض اوقات اندر رہتی تھی جبکہ ابن عباس فل ٹائم حج کے سفر میں آپ کے ساتھ رہے. عباس رضی اللہ عنہ, ابن عباس اور پوری فیملی ان کی ساتھ میں رہی. اسی لیے دیکھیں کہ ایک بہت ہی اچھا واقعہ ہم کو ملتا ہے کہ جس وقت حج کا موقع تھا اور عرفے کا دن تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے, اور آپس میں لوگ بات چیت کر رہے تھے کہ کیا آج ہم روزہ رکھیں, کیونکہ اس سے پہلے اللہ کے رسول کا یہ پہلا حج تھا. اور جب تک آپ مدینہ میں تھے تو آپ نے کیا کہا تھا کہ الحج یوم العرفہ, ایک تو حج یوم عرفہ ہے, اور عرفے کا روزہ رکھنے کے بارے میں آپ نے کہا تھا کہ دو سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں, مجھے امید ہے ایک سال پچھلے اور ایک سال آنے والے کے. تو صحابہ اکرام جب مدینہ میں تھے تو وہ روزہ رکھتے تھے عرفے کا. اب یہاں ان کو کنفیوژن ہو رہی تھی کہ آج عرفہ ہے اور کیا ہم روزہ رکھ لیں, اور سب بے چین تھے. تو جو ام الفضل تھیں لبابہ رضی اللہ عنہ, جو ان کی والدہ تھیں, دیکھیں کتنی عقل مند ماشاء اللہ, تو انہوں نے کیا کیا کہ دودھ کا پیالہ اسی وقت بھیجا, کہا تھا کہ دودھ کا پیالہ تھا یا پانی کا پیالہ تھا, بہرحال انہوں نے اپنے بیٹے کے ہاتھ سے وہ پیالہ بھیجا اور اللہ کے رسول کی طرف اشارہ کیا. اللہ کے رسول نے وہ پیالہ لے لیا اور گلاس آپ نے اٹھایا اوپر, اور گلاس تھا یہ پیالہ تھا, پیالے کا ہم کو ذکر ملتا ہے, لیکن کیونکہ اس زمانے میں ایکچولی گلاس نہیں کہتے تھے لوگ, پیالہ یا کوپ ہی کہا کرتے تھے. تو بہرحال آپ نے وہ پیالہ اٹھایا اور پی لیا, تو آپ کے اس پیالے سے پینے کی وجہ سے لوگ سمجھ گئے کہ آج آپ روزے سے نہیں ہیں. تو آپ دیکھیں ام الفضل نے کتنی عقل مندی کا کام کیا. تو ان کی پوری ہول فیملی اس حج کے سفر میں ساتھ میں تھی. تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی بہت ساری خدمات ہیں دین کے لیے, اور علم میں اللہ تعالی نے ان کو بہت فضیلت دی, بہت آگے بڑھایا, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے لیے بار بار دعائیں تھیں, اور ایک دفعہ نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کئی دفعہ یہ دعائیں دی. ان کا حافظہ بہت تیز تھا ماشاء اللہ, اور ان کی زندگی کے باقی حالات انشاءاللہ ہم لوگ اگلی دفعہ پڑھیں گے, کیونکہ پاسبل نہیں ہے, پہلے ہی بہت زیادہ ٹائم ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے حالات زندگی سے سیکھنے والا بنائے, بہت کچھ سیکھنے والا بنائے, ہم بھی علم کی راہ میں اسی طرح سے قربانیاں دیں اور علم کو سیکھتے چلے جائیں, کیونکہ علم تو ایک سمندر ہے. آج ہم نے جتنا بھی حاصل کر لیا تو وہ ایسے ہی گویا کہ ہم نے سمندر میں ایک انگلی ڈبوئی اور ہمارے ہاتھ ایک بوند بھی نہیں آیا. تو اپنی زندگی کو ہم کو پوری علم کی راہ میں لگانی ہے, اور صرف علم کو اپنے آپ تک محدود نہیں رکھنا بلکہ اس علم کو ہمیں آگے بھی پہنچانا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے وہ کام لے لے جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے چنے ہوئے بندوں سے کام لیے. اللہ تعالیٰ ہمارے کام کو قبول فرمائے, ہماری کوششوں کو قبول فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے والا بنائے, اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.